بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، خداوند عالم کا شکر ہے کہ آپ حضرات کی مدد سے ہم نے ایک حصول علم کا یہ سلسلہ شروع کیا کہ جس میں آپ کے سوالات سبب بنتے ہیں کہ ہمیں روزانہ اسلامی معلومات کچھ نہ کچھ، یعنی ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں کچھ حاصل ہوتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے ناظرین اس کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتے ہیں اور ہمیں متوجہ کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں ان کے۔ اور آپ تمام ناظرین سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کی کوئی بھی نظر ہے، آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، یا پروگرام کو ہم کیسے اور بہتر بنا سکتے ہیں، اس سلسلے میں آپ ہماری اگر رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی آپ اپنے میسیجز یا اپنے ای میلز ہمیں بھیجیے تاکہ ہماری ٹیم اس کے اوپر عمل کرے اور پروگرام کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ اور اسی طریقے سے جو سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ سوالات ہمیں بھیجتے رہیے انشاءاللہ، تاکہ اسی طریقے سے معارف اہل بیت، معارف اسلام ہم پوری دنیا تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم قرآن کریم کے سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، اور آپ کے سوالات جو قرآن کریم کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے نور علی صاحب نے آڈیو کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، نور علی صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھیں۔
السلام علیکم، میں نور علی ہندوستان سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر میں قرآن پڑھنے والوں کے صفات کیا ہیں؟
آپ نے یہ جو سوال فرمایا ہے، انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بھی صحیح جو واقعی قاری قرآن ہیں انہی میں سے قرار دے۔ امام صادق علیہ السلام ایک حدیث میں، بلکہ چند احادیث میں، نو صفات قاری قرآن کو بیان فرماتے ہیں۔ میں فہرست وار ان کو ذکر کرتا ہوں، اور ان میں سے چند ایک کے بارے میں اشارہ بھی کر دوں گا۔ قاری قرآن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ولایت مدار ہو، محب اہل بیت ہو، اس لیے کہ اہل بیت کی محبت اور ان کی ولایت یہ تمام اعمال کی قبولی کا باعث ہے، اور قراءت قرآن بھی ایک بہترین عمل ہے، اس کی قبولی کے لیے بھی محبت اہل بیت ضروری ہے۔ دوسری صفت قاری قرآن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو صحیح پڑھے، لہذا قرآن کے وقف صحیح کرے، ترتیل کے ساتھ پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، ان کے معنی کو سمجھے، احکام پر عمل پیرا ہو، قرآن مجید میں جو وعدے دیے گئے ہیں ان میں امیدوار رہے، جہاں ان کے لیے وعید آئی ہے وہاں سے اپنے آپ کو ڈرائے۔ تیسری جو صفت ہے قاری قرآن کی، وہ جو قصے اس میں ذکر ہوئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرے۔ چوتھی جو صفت ہے قاری قرآن کی، کہ جہاں رحمت کی آیت ہے وہاں پر خدا سے بخشش کا تقاضا کرے، رحمت کے لیے امیدوار ہو جائے، اور جہاں عذاب کا ذکر ہے وہاں پر عذاب خدا سے نجات کے لیے اللہ سے دعا مانگے۔ پانچویں جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ انسان اہل صداقت ہو، چاپلوسی نہ کرے، خوش آمد گوئی نہ کرے۔ امام صادق علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ امت اس وقت مورد لطف خداوند متعالی ہے جب وہ حکمرانوں کی خوش آمد نہ کرے، عالم اہل گناہ کے ساتھ سازش نہ کرے، اور نیک بروں کے ساتھ میل جول نہ رکھیں، اور اسی طرح اس وقت انسان کے لیے یہ جو قرآن ہے یہ قرآن اس امت کے لیے رحمت کا باعث بن جائے گا.
ناظرین بہت اہم سوال تھا قرآن کے حوالے سے کہ قاریان قرآن کے صفات کیا ہیں. قرآن کوئی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن واقعاً جو صفات ہونی چاہیے وہ انسان کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے تاکہ حقیقی قاریان قرآن میں انسان کا شمار ہو سکے. ناظرین اس حوالے سے دوسرا سوال ہم لیتے ہیں. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے کوثر جعفری صاحب نے. سوال ان کا یہ ہے کہ خدا کے مکر و حیلے کے کیا معنی ہے, یعنی یہ جو کہا جاتا ہے قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس طرح کے الفاظ, مثلا خیر الماکرین کا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے, تو یہ مکر اور حیلہ اس کی ہم نسبت خدا کی طرف کس طریقے سے دے سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا امیر حیدر نوری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
مکر الہی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں مکر کی نسبت دینا اللہ سے سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے معاشرے میں مکر کہتے ہیں سازش کو. مکاری بھی لفظ مکر سے ہی بنا ہے, بہت بڑے چال باز انسان کو مکار کہتے ہیں. لہٰذا مکر کی نسبت دینا اللہ کی طرف ہمارے معاشرے میں نہیں سمجھا جا سکتا. لیکن قرآن کریم میں مکر کے معنی چارہ اندیشی, چارہ جوئی کے معنی میں آیا ہے, یعنی کسی چیز کے لیے کوئی چارہ تلاش کرنا, کوئی راہ تلاش کرنا, الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھانے کے لیے راہ تلاش کرنے کو کہا جاتا ہے مکر. اسی وجہ سے قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَمَكَرْ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ مَاكِرِينَ, یعنی انہوں نے اللہ کے ساتھ مکر کیا اور اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے ان کے ساتھ کہ جو اللہ کے ساتھ مکر کرے. اس وجہ سے کہ جب حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے والے لوگوں نے سلسلہ توحید کو روکنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا تو ان کے لیے خداوند عالم نے خیر الماکرین کا لفظ استعمال کیا, اور جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا لفظ مکر الہی کے بارے میں کہ مکر کی نسبت اللہ کی طرف کیوں دی گئی ہے, تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ خداوند عالم باطل پرستوں کو ان کے غلط راہ پہ رہنے کے لیے سزا دے گا اور حق پرستوں کے لیے چارہ جوئی کرتا ہے, اس وجہ سے خداوند عالم کی طرف مکر کی نسبت دی گئی ہے.
جی ناظرین یہ بھی ایک بہت اہم سوال تھا کہ دیکھیے مکر یعنی جس معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ اس معنی میں ہم خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے, تو مکر سے مراد کیا ہے؟ بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے. یہ قرآن کے حوالے سے سوالات تھے. آپ سے ہم اجازت چاہیں گے کہ ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں, تو آپ انشاءاللہ یہیں رہیے گا پروگرام میں, کہیں نہیں جائیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین اکرام وقفے کے بعد پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم یہاں پر عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور عقائد کے حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. سب سے پہلا سوال واٹس اپ کے ذریعے پوچھا ہے محمد طہٰ صاحب نے, اور یہ سوال ہے ان کا کہ توحید کی عملی شکل کیا ہے؟ توحید کی عملی, چونکہ ہو سکتا ہے ایک نظری طور پر اور ایک عملی, دو چیزیں ہو سکتی ہیں, تو عملی شکل اس کی کیا ہے؟ اس موضوع پر گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
بہت اچھا سوال آپ نے فرمایا. توحید کی عملی شکل اگر ہم انسان کی زندگی میں مشاہدہ کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک توحید نظری ہے. نظری سے مراد یعنی نظریاتی اعتبار سے انسان خدا کی وحدانیت پر ایمان و ایقان رکھتا ہو, اور توحید کی عملی شکل یہ ہے کہ جس کی طرف سورہ مبارکہ فاتحہ میں ارشاد ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یعنی عبد اور معبود کے درمیان ایسا عملی رابطہ ہو کہ انسان اپنے ہر ہر عمل میں پروردگار کو حاضر و ناظر جانے اور اس کی طرف متوجہ رہے, یعنی اس کا ہر عمل مرضی خدا کے عین مطابق ہو. جب عملی لحاظ سے وہ پروردگار کی رضایت کے مطابق عمل کرے گا تو یہاں پر توحید کی عملی شکل اس کی زندگی میں ہمیں مرحلہ عمل میں نظر آئے گی۔ یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت سے یہاں مراد صرف وہ خاص عبادات نہیں ہیں جو ہمارے سامنے معمولاً ہمارے پیش نظر رہتی ہیں، بلکہ عبادت سے مراد ہمارا ہر عمل وہ پروردگار کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو یہ توحید کی عملی شکل ہوگی، یعنی صرف خدا کی طرف توجہ کرنا اور غیر خدا سے ہمیشہ منہ موڑنا، اس کا عصیان کرنا، غیر خدا سے بالکل غیر خدا سے اپنی توجہ کو ہٹا لینا اور صرف پروردگار کی طرف توجہ کرنا ہر فعل میں، اس کو ہم توحید کی عملی شکل کہتے ہیں۔ میں بہت مشکور ہوں کہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا توحید کی عملی شکل کے حوالے سے، اور مختصر طور پر ہمارے مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی۔ ناظرین، ایک مسلمان کی شان یہی ہوتی ہے کہ اس کے ہر فعل سے اور ہر عمل سے خداوند عالم، یا اس کے قول سے خداوند عالم کی یاد آتی ہے، یعنی اس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ مظہر اسماء الہی ہوتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے ہر فعل میں اس چیز کی رعایت کریں کہ یہ توحید کا مظہر بن سکتا ہے یا نہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا سوال تھا، عقائد کا پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کوثر علی صاحب نے، یہ سوال حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے اسکائپ کی صورت میں یہ سوال ہم تک پہنچایا ہے، تو جواب ہم انہی کی زبان سے سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میں کوثر علی، کشمیر یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کی عالمی حکومت کے اہداف کیا ہے؟
جی، حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جہانی حکومت کے اہداف بہت سارے روایات میں ملتے ہیں، لیکن چند ایک کی طرف میں یہاں پہ اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلا ہدف جو ہے عدل و انصاف کا پھیلانا ہے، جیسے کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشہور حدیث کے اندر فرمایا کہ یملأ الارض قسطاً وعدلاً کما ملئت ظلماً وجوراً، کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بعد اس کے کی زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ بس پہلا ہدف یہ ہے کہ عدل و انصاف کا قیام، اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کا فروغ دینا ہے۔ اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اس حوالے سے روایت منقول ہے کہ امام نے فرمایا کہ حضرت قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے دست مبارک کے ذریعے خداوند متعال ہر قسم کے ظلم و ستم کو دنیا سے صاف کر دے گا، اور دنیا کو ظلم و ستم سے پاک و پاکیزہ کر دے گا۔ اسی طرح کوئی بھی شخص دوسرے شخص پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ دوسرا جو ہدف روایات میں ملتا ہے وہ انسان کی کرامت کو زندہ کرنا ہے، جو انسان کی قدر ہے، جو منزلت ہے اصل انسانیت کی، جو آج کی دنیا میں مجروح ہو چکی ہے۔ تیسرا جو ہدف ہے وہ اخلاقی فضائل کا عروج ہے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ایسا زمانہ ہوگا، انسان تو انسان، حیوانات بھی ایک دوسرے پہ رحم کھانا شروع کریں گے، یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر یہ کنایتاً بیان ہوا ہے کہ بیڑ اور بیڑیا ایک ہی چشمے سے پانی پینا شروع کر دیں گے۔
ناظرین، بہت اچھا سوال تھا یہ بھی، اور اس کا جواب آپ نے دیکھا۔ درواقع امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جو حکومت جہانی کے اہداف ہیں وہ وہی حکومت ہیں، وہی اہداف ہیں جو حکومت الہی کے اہداف ہیں، چونکہ امام زمانہ آنے کے بعد خداوند عالم کی ایک ایسی حکومت نافذ کریں گے جو تمام معنی میں، یعنی پورے طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ الہی حکومت ہے۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ اس حصے میں بھی آپ ہمارے ساتھ رہے۔ اجازت دیں، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں احکام کا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ احکام میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے جوابات آپ تک پہنچا جاتے ہیں، لیکن میں نے بارہا اس چیز کو عرض کیا کہ ہم معمولاً ان سوالات کو لیتے ہیں، چونکہ بہت سے ناظرین پوچھتے رہتے ہیں کہ کافی دن ہو گئے ہم نے سوال کیا لیکن جواب نہیں ملا، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ مبتلابے ہوتے ہیں، جن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جو تمام ناظرین کے لیے ضروری ہوتے ہیں، معمولاً ان سوالات کو ہم پہلے یہاں پر لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو ہمیں بھیجا ہے احکام کے سلسلے کا، یہ شوکت علی صاحب نے بھیجا ہے آڈیو کی صورت میں۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، ان کا سوال سنیں گے، اور اسی طریقے سے جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، आगा साहब, मैं चमन से बात पाकिस्तान चमन से शौकत अली बात कर रहा हूँ। आगा साहब, मेरा सवाल ये है कि नमाज वहशत कब्र में मुझे अपना आयतुल कुर्सी नहीं आती, तो उसके बजाय मैं कोई और सूरा पढ़ सकता हूँ या नहीं?
जी देखिए, हमारे दीन इस्लाम में नमाज वहशत नाम की कोई चीज़ इस तरह की रवायत में नहीं आई है। जो चीज़ रवायत में आई है वो ये है कि नमाज लैलतुद दफ्न या नमाज हदिया है। हमारे लोगों में जो ये नमाज वहशत के उनवान से मशहूर हो गई है, शायद उसकी इल्लत ये हो कि इंसान मरने के बाद जब कब्र में जाता है तो उस कब्र से कि माहौल से मानूस नहीं रहता है, वहशत करता है। तो अइमा अतहर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि अगर इस तरीके से नमाज पढ़ी जाए तो मुर्दे की वहशत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हकीकत में ये नमाज वहशत नहीं है, नमाज दफ़ वहशत है, वहशत को दूर करने वाली नमाज है ये। उसका तरीक़ा अइमा अतहर अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया है वो ये है कि आप दो रकत है, पहली रकत में सूरह हम्द के बाद आयतुल कुर्सी है और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद 10 मरतबा इन्ना अनज़लना है। अब रहा मसला ये कि अगर किसी को आयतुल कुर्सी नहीं याद है तो वो क्या करे, तो उसके लिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आपने फरमाया कि कब्र जो है बहुत ही कठिन मंजिल है, आप अपने मुर्दों पर रहम करें। लोगों ने सवाल किया कैसे रहम करें, तो आपने कहा सदका निकालो, और अगर सदका नहीं निकाल सकते तो दो रकत नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने का तरीक़ा आपने जो फरमाया है वो ये है कि दो रकत नमाज है, पहली रकत में सूरह हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरह तौहीद है, और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तकासुर है। लेकिन आपको अगर पहली वाली जो तरकीब बयान की है आयतुल कुर्सी, अगर आयतुल कुर्सी याद नहीं है तो नमाज वहशत नहीं हो सकती। वो नमाज हदिया और कोई दूसरी चीज़ के उनवान से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन बहरहाल नमाज वहशत का जो तरीक़ा आइमे अतहर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है वो वही है कि पहले रकत में सूरह हम्द के बाद आयतुल कुर्सी है और दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद 10 मरतबा इन्ना अनज़लना है।
नाज़रीन, हुक्म के एतबार से हमारे मेहमान ने यहाँ पे बताया कि शरई हुक्म क्या है, लेकिन अगर आप आयतल कुर्सी की फजीलत से आशना हैं, और अगर नहीं है तो आप जानिए कि आयतल कुर्सी कितनी अजीम चीज़ है, और अगर आप उसकी फजीलत से आशना हो तो फिर उसका याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे आप दूसरे सूरे याद करते हैं, इसी तरीके से शायद एक सफ़े की भी नहीं है, आधे सफ़े की आयतल कुर्सी है, उसको याद कीजिए। नमाज वहशत के अलावा दूसरे तमाम मवारिद में वो काम आएगी, और फिर उसकी जो फजीलत है, उसकी जो बरकतें हैं, उनसे भी आप सरशार होंगे। तो नाज़रीन, ये हमारा पहला सवाल था काम का। दूसरा सवाल हम लेते हैं, ये सवाल हमें भेजा है नईम अब्बास साहब ने, और व्हाट्सएप के जरिए भेजा है। सवाल उनका ये है कि क्या हम अपनी जिंदगी में अपने लिए कुरान पढ़ सकते हैं ताकि मरने के बाद उसका सवाब हमें मिल जाए? सवाल बहुत अहम है। या मसलन इन्होंने कुरान के लिए कहा है दूसरे नेक अमल हो सकते हैं तो कर सकते हैं या नहीं, जो मरने के बाद हमारे काम आए? इसका जवाब दे रहे हैं मौलाना हसन रजा करीमी साहब क़िबला, आप हमारे साथ रहें, अपने मेहमान का जवाब देखते हैं।
जी देखिए, इंसान जो भी काम करता है अपनी ज़िंदगी में, मरने के बाद उसे सब उसके सामने होंगे, उसको मिलेगा वो चीज़। ज़रूरी नहीं कि हम कुरान पढ़ें, कुरान पढ़ने के बाद बख्शें अपने को, नहीं। जो भी नेक काम करेंगे, जो भी अच्छा काम करेंगे या बुरा काम करेंगे, ये सारे आमाल मुजस्सम होंगे। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, छोटा भी काम अगर खैर होगा तो भी वो आखिरत में आपको मिलेगा, या बुरा होगा वो भी मिलेगा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ फिर अपने आप को बख्शे, बख्शने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नेक काम आप करेंगे, ये सारे के सारे आमाल वहाँ मुजस्सम होंगे, वहाँ इंसान को मिलेगा। ये दुनिया है, दुनिया में मादियात गालिब है, हर इंसान इंसानी शक्ल में दिखाई देता है, लेकिन मरने के बाद जब हकीकत और पर्दे खुलेंगे तो ये सारे के सारे आमाल मुजस्सम होंगे। इसीलिए रवायत में मिलता है कि मुख्तलिफ सूरतों में लोग मशहूर होंगे। लिहाजा ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुरान पढ़ता हूँ और हदिया करता हूँ अपने आप को, कहने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी नेक काम आप करेंगे, ये सारे के सारे इंशाअल्लाह आपको मरने के बाद मिलेंगे, और बिनहवे अहसन मिलेंगे, और अच्छी तरीके से मिलेंगे। ये सारे आमाल मुजस्सम होंगे, और ये मुआविन आपकी आखिरत में मुआविन साबित होंगे इंशाअल्लाह। मुस्तान
नाज़रीन, अगर इंसान इस चीज़ को समझ ले कि पूरी ज़िंदगी में हम जो अमल भी करते हैं, जो कदम भी उठाते हैं, आखिरत में वो हमारे सामने आएगा। कुरान ने बिल्कुल खुल के कहा है कि फ़मन यअमल मिथ़क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی تمہارے سامنے ہوگی۔ تو انسان ظاہر ہے ہر کام کرنے سے پہلے سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ایک سوال لیتے ہیں احکام کا، یہ ہمیں سید یاسر رضا صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا وضو میں مسح کرنے کے بعد ہاتھ دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہ جواب بھی دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیے، وضو میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے دھلنا، غسل جسے کہتے ہیں، اور ایک ہے مسح کرنا۔ مثلا ہاتھوں کو، چہرے کا دھلنا اور دونوں ہاتھوں کا دھلنا، یہ ہے دھلنا۔ مسح کرنا ہے سر کا مسح ہے اور دونوں پیروں کا مسح ہے۔ مسح کی سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ یہ ہے کہ مسح جو کیا جائے گا وہ وضو کی تری سے کیا جائے گا۔ اگر وضو کی تری نہیں ہے، اس میں کوئی نیا پانی متصل ہو گیا ہے، تو آپ کا مسح صحیح نہیں ہے، وضو باطل ہے۔ لہذا اس بات کی دقت ہونی چاہیے جو لوگ کرنے لگتے ہیں وضو مسح کرنے کے پہلے، اور اس روٹی میں اگر پانی لگا ہوا ہے اور وہ پانی آپ کے ہتھیلی میں، آپ کے ہاتھ میں لگ گیا، اس سے آپ مسح کریں گے، تب بھی وضو باطل ہے۔ وضو اسی پانی سے کرنا ہے جو وضو کی تری ہے، وضو کی تری سے کرنا ہے۔ لہذا اگر آپ نے سر کا مسح کیا، سر کے مسح کرنے کے بعد اگر آپ ہاتھ دھل دے رہے ہیں، تو آپ کا وضو باطل ہے، صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہاتھ اور سر اور پیر دونوں مسح کرنے کے بعد اگر وضو دھل رہے ہیں، ہاتھ دھل رہے ہیں، تو آپ کا وضو صحیح ہے، آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے، آپ ہاتھ بھی دھل سکتے ہیں، کچھ بھی کم کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا وضو صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔
ناظرین اجازت دیجئے ایک سوال اور لیتے ہیں احکام کا، یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور اس کو اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے اطہر عباس صاحب نے، اور اس کا جواب بھی مولانا اس کا جواب دیں گے مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس سوال کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں لمبے بال رکھنا اور کان میں بالی ڈالنا جائز ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے؟
جی آپ کے سوال کے دو جز ہیں۔ آپ نے پہلے جز میں یہ سوال کیا کہ مردوں کے لیے لمبے بال کا رکھنا کیا حکم رکھتا ہے۔ دیکھیے میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ لمبے بال کے رکھنے میں فی نفس ہی کوئی اشکال نہیں ہے، لمبے بال کا رکھنا مباح ہے، انسان کے لیے اختیار ہے کہ انسان اپنے بال کو چھوٹے رکھے یا بڑے رکھے۔ البتہ اگر انسان اپنے بالوں کو بڑا رکھ رہا ہے تو اس صورت میں صفائی کا خصوصی طور پر خیال رکھے، چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو انسان اپنے بال کو بڑھا رہا ہے، لمبا رکھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال کی رسیدگی کرے، اس کی صفائی کا لحاظ رکھے، اور اگر وہ بال کی رسیدگی نہیں کر پا رہا ہے، اس کی صفائی نہیں کر پا رہا ہے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بال کو چھوٹا کرا دے۔ آپ کے سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ کیا کان میں بالی پہننا مردوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز، تو میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ وہ زیور آلات جو عورتوں سے مخصوص نہیں ہے، مرد دو شرطوں کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتا ہے اور اس زیور آلات کو پہن سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ زیور آلات سونے کے نہ ہوں، چونکہ مردوں کے لیے سونے کا پہننا حرام ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زیور آلات جو مرد پہن رہا ہے وہ عورتوں سے مخصوص نہ ہو، مثلا چوڑیاں ہیں، پیر کی پائل ہیں، اس کو پہننا مردوں کے لیے ناجائز ہے، چاہے چاندی ہی کا کیوں نہ ہو یہ زیور آلات۔ لیکن اگر زیور آلات در کی شکل میں ہے یا بالی کی شکل میں ہے اور عام طریقے سے معاشرے میں رائج ہے، اس کو مرد لوگ بھی پہنتے ہیں، عورتیں بھی پہنتی ہیں، تو ایسے زیور آلات کے پہننے میں مردوں کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔
ناظرین یہ سوال بھی بہت اہم تھا، معمولاً ہمارے جوانوں کے سامنے اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں کو زینت کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو ہمارے مہمان نے مختصر طور پر اس کا خلاصہ بتایا کہ کون کون سی چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں اور کون کون سی چیزیں جائز نہیں ہیں۔ ناظرین اس احکام کے سلسلے کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، ہم ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔
ناظرین اکرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اخلاق کا، جو اخلاق اور تربیت کے اور مثلا سماجیات سے مربوط اور معاشرتی مسائل کے حوالے سے سوالات پہنچتے ہیں، ان کے جوابات ہم اس حصے میں دیتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لے رہے ہیں نجم الحسن صاحب کا، انہوں نے ہمیں واٹس اپ کے ذریعے سوال بھیجا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ جس شخص نے کئی مرتبہ توبہ کر کے اسے توڑ دیا ہو، کیا وہ اب بھی امید رکھ سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے گی؟ بہت ہی اہم سوال ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد بار بار اس کو توڑ دیتا ہے، تو کیا اب بھی وہ پھر سے امید رکھ سکتا ہے کہ خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کرے گا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
انسان نے جتنی مرتبہ بھی گناہ کیا ہو، جتنی مرتبہ بھی برائی کی ہو، پھر بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پروردگار عالم اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ خدا وہ ہے جو بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا جب بھی انسان سے گناہ سرزد ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً توبہ کرے، اور توبہ کے پانی سے اس کثافت کو دور کرے جو اس کی روح میں پیدا ہوئی ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ لہذا جب بھی انسان سے گناہ سرزد ہو، جب بھی انسان سے برائی سرزد ہو، جب بھی انسان خدا کی نافرمانی کرے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ انسان کو خدا کی بارگاہ سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ آواز دے رہا ہے، میرے بندو آؤ، توبہ کرنا تمہارا کام ہے اور توبہ کو قبول کرنا یہ ہمارا کام ہے۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے، لیکن ہمیں بھی بار بار سوچنا چاہیے کہ خداوند عالم کے ساتھ ہم کس طریقے سے مذاق کر رہے ہیں۔ بار بار گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، خدا اب ہم نہیں کریں گے، پھر اس گناہ کو کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، لیکن تمام گناہوں کے باوجود ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند عالم غفور و رحیم ہے، اس کی رحمت ہر چیز کو اپنے دائرے میں اور اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں، یہ خانوادگی مسائل سے یعنی مربوط ہے سوال، جو گھریلو مسائل ہوتے ہیں ہمارے۔ سوال بہت ہی اہم ہے، معمولاً ہماری جو یعنی خواہران ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کے سامنے یہ مشکل پیش آتی ہے۔ یہ سوال پوچھا ہے گلشن زہرا نے، سوال ان کا یہ ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے بھیجا ہے کہ بعض لڑکیاں یہ خیال کرتی ہیں کہ پردہ ان کی تعلیم اور ان کی ترقی میں رکاوٹ کا سبب بنتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی پردہ جو اسلامی حکم ہے، حجاب کا حکم، تو بہت سی خواتین یا بہت سی لڑکیاں سوچتی ہیں کہ شاید یہ پردہ ان کی ترقی میں اور ان کی تعلیم میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اس کا جواب دے رہی ہیں محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بہت ہی عمدہ، معمولاً یہ سوال خواتین کی طرف سے سامنے آتا ہے کہ کیا خواتین حجاب میں رہ کر، پردے کے میں رہ کر بھی ترقی کر سکتی ہیں، یا یہ حجاب، یہ پردہ جو اسلام نے خاتون کے لیے معین کیا ہے، اس میں ان کے یہ پردہ جو ہے ان کے لیے رکاوٹ ہے۔ میں خواتین کی خدمت میں عرض کروں گی کہ یہ قطعی غلط نظریہ ہے جو انسانی دشمنوں کی طرف سے، سماج کے دشمنوں کی طرف سے جو ہے خواتین کے لیے پیش کیا گیا کہ بھائی اگر آپ حجاب میں رہیں گی تو واقعاً ترقی نہیں کر سکتی ہیں، جبکہ علم اور تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو کشش پائی جاتی ہے، اگر حجاب موجود نہ ہو ان کے درمیان، تو یقیناً جو ترقی ایک مرد اور عورت کو کرنا چاہیے، اس کشش کی بنیاد کے پر یہ اس ترقی کو نہیں ترقی تک نہیں پہنچ سکتے، اور اس ترقی کو یعنی حاصل نہیں کر سکتے، یا اس چیز تک جس تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں اس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایک بارڈر کے طور پر رکھا ہے۔ ورنہ اگر خاتون کو گھر سے نکلنا ہی نہ ہوتا، ایک عورت کو گھر سے باہر جانا ہی نہ ہوتا، سماج میں قدم نہ ہی رکھنا ہوتا، تو یہ پردے کا حکم آتا ہی کس لیے؟ جب گھر میں ہے تو حجاب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حجاب کی ضرورت ہی وہاں پر پڑی جہاں پر ایک خاتون کو سماج میں رہ کر کے ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور اپنے کاموں کو بہترین طریقے سے انجام دینا ہے, تو میں یہ عرض کروں گی کہ بلکہ ایک حجاب جو ہے وہ ایک سکون ہے خاتون کے لیے, ایک اس کے وقار میں اضافہ کرتا ہے, اس کی متانت میں اضافہ کرتا ہے, اور اس کو ایک خاص طرح کا سکون بخشتا ہے کہ وہ سماج میں رہ کر پوری عزت, پورے وقار اور پورے تحفظ کے ساتھ رہ کر کے وہ تمام میدانوں میں ترقی کر سکے, جن جن میدانوں میں مردوں نے ترقی کی ہے انہیں میدانوں میں ترقی کر سکے. اور بلکہ ہمارے پاس ایسے نمونے بھی موجود ہیں اور کہ جنہوں نے ایسی خواتین موجود ہیں کہ جنہوں نے حجاب میں رہ کر کے, پردے میں رہ کر کے اچھے طریقے سے اپنے منزل تک پہنچی ہیں, اپنے ہدف تک پہنچی ہیں اور بہترین ترقی کی ہے اپنے کاموں میں.
ناظرین, بہت ہی اچھا سوال تھا یہ بھی, اور اس کا جواب بہت اچھے طریقے سے دیا ہماری مہمان نے. دیکھیے, اسلام کا کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنے, اس لیے کہ اسلام آیا ہی اس لیے ہے تاکہ انسان کو بلندیوں تک پہنچائے, کمال تک پہنچائے, اور جو اس کی حقیقی منزل ہے یعنی قرب الہی وہ انسان کو حاصل ہو سکے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں پاتے اور ہم نے اپنے جو معیار بنائے ہیں وہ غلط معیار ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے لیے ایک ایسی چیز کامیابی ہو جو خداوند عالم کی نظر میں بدترین ناکامی ہے, تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہوگا, ورنہ کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کی رکاوٹ بنے اس کی ترقی کے لیے. اسی طریقے سے ایک حجاب بھی ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے مقصد اور ہدف ہونا چاہیے ہماری زندگی کا, وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کس چیز سے خوش ہو رہا ہے. ناظرین, بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے, یہیں پر آپ سے اجازت چاہیں گے, چونکہ ہمارے وقت اختتام کو پہنچا. آپ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.